الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی کما ورد فی سورۃ طہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا زدنا علمنا وعملنا آمین یا رب العالمین. معزز حضرات اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند جمعے پہلے جو خطاب کا موقع ملا تھا تو اس میں آپ کے سامنے نکاح سے متعلق کچھ بنیادی باتیں رکھی تھیں، نکاح کی ضرورت اور اہمیت، اور اس سلسلے میں اولاد کے بالغ ہو جانے کے بعد ان کے نکاح میں بلا عذر تاخیر نہ کی جائے، رشتے کا انتخاب کرتے ہوئے سیرت، دینداری اور حسن اخلاق کو ترجیح دی جائے، اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ دینداری کہتے کیسے ہیں. بعض لوگ ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے صرف چند عبادات کی ادائیگی یا ظاہری طور پر کچھ مخصوص شعار کو اختیار کر لینے کو ہی ایک مکمل تصور دینداری سمجھتے ہیں. دین کے اجزاء میں صرف نماز روزہ ہی نہیں ہے، بلکہ دین کے اجزاء اصولی طور پر عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے اور تہذیب اخلاق یا تربیت نفس ہے. جیسے حسین وہ ہے جس کی ناک، کان، آنکھ سب ہی حسین ہوں، سو اور سب چیزیں موضوع اور متناسب ہوں، اور اگر سب چیزیں اچھی ہوں لیکن اگر خدا نخواستہ ایک آنکھ نہیں ہے یا ناک کٹی ہوئی ہے تو وہ حسین نہیں ہے. تو اسی طریقے سے دیندار وہ ہے جو جس میں ان پانچوں شعبوں کے اعتبار سے ایک توازن موجود ہو، محض کسی ایک خاص یعنی شعار کی بنا پر اس کا تعین کر لینا یہ بھی مناسب نہیں ہے. نکاح سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا اور استخارہ کر لیا جائے، استخارہ سے دل کو تسلی ہوگی. استخارہ کی پوری دعا یہاں پر آپ کے سامنے سنائی گئی، اس کا ترجمہ بھی بتایا گیا تھا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے نتیجے میں اس رشتے میں خیر ہوگی. باعتماد اور نیک لوگوں سے مشورہ بھی کر لیا جائے، اور مشورہ دینے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ پوری دیانتداری سے برائی اور بھلائی جو کچھ جانتا ہے صاف صاف بیان کریں. بزرگوں یا دوسرے عزیزوں کے ذریعے سے نکاح کا پیغام بھیج دیا جائے، خود بھی پیغام دیا جا سکتا ہے. اگر منظوری آ جائے تو اسی کو منگنی کہتے ہیں. اس کے لیے نہ برادری کا جمع ہونا ضروری ہے اور نہ ہی جو دیگر لوازمات اس کے لیے سمجھ لیے گئے کہ اس کے بغیر منگنی نہیں ہوتی. یہ چیزیں سمجھنا ہے. منگنی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید بلکہ بخاری شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کے پیغام پر پیغام نہ بھیجے جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو جائے کہ یا تو وہ جو آلریڈی جو منسوب ہیں ان کا نکاح ہو جائے یا خدا نخواستہ وہ پیغام جو ہے ان کی طرف سے توڑ دیا جائے. تو منگنی کا اصل مقصد یہی ہے کہ جب ایک لڑکا یا لڑکی دوسرے سے منسوب ہو جائیں تو اس کا اعلان ہو جائے تاکہ کوئی بھی دوسرے کے منسوب یا منصوبہ کو نکاح کا مزید پیغام نہ بھیجے. اس میں کیا کسی کی منصوبہ کو نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ترمذی شریف میں نکل ہوا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کی فروخت شدہ چیز پر اپنی چیز نہ بیچے، اور کوئی شخص ایسی عورت کو نکاح کا پیغام نہ بھیجے جسے کسی دوسرے شخص نے نکاح کا پیغام بھیجا ہوا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ابھی پیغام پختہ نہ ہوا ہو، مگر ایک شخص کا ارادہ ایک عورت کو پیغام بھیجنے کا ہو، تو دوسرے شخص کو جس کو اس کی خبر ہو اسے اپنا پیغام اس پر مزید نہیں بھیجنا چاہیے، یا جہاں منگنی ہو چکی ہے اس پر پیغام پر پیغام نہیں ہونا چاہیے۔ سیدنا عمر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کے مول تول پر مول تول کرے یا اپنے مسلمان بھائی کے پیغام پر پیغام بھیجے، البتہ اگر اس پیغام کو چھوڑ دے یا دوسرے پیغام دینے والے کو اجازت دے دے تو اس صورت میں جائز ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہم سب کے احساسات اور جذبات کا کس قدر خیال رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاب ذاتی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی منگنی جو ہے وہ اتنی تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ کے لیے شادی کا پیغام بھیجوایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا۔ یہی منگنی تھی، اس پر اس موقع پر نہ کوئی جوڑے نہ انگوٹھی نہ کوئی اور سارے جو ہمارے ہاں اس کے لیے لازمی سمجھا جاتا ہے، اس میں کوئی چیز اور اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور منگنی کی شرعی حیثیت کے بارے میں قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت 235 میں ذکر ہے کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اشارہ کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو۔ یعنی خطبہ کا مطلب یہی ہے کہ نکاح کی بات کرنا، تو منگنی جو ہے منگنی پر اسی چیز کا نام ہے، اس پر باقی چیزیں جو ہیں وہ اضافی ہم نے کہا۔ نکاح کی خود ساختہ رسوم کی ابتدا منگنی سے ہو جاتی ہے، اور بعض نمائش پسند اور فضول خرچ لوگ منگنی پر ہی اتنا خرچ کر دیتے ہیں کہ اس خرچے سے کئی غریب بچیوں کا نکاح ہو سکتا ہے، اور اس موقع پر عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع، مٹھائی، انگوٹھی، مووی اور دعوت طعام اور کپڑے اور جوڑے، اور پھر ان میں سے بھی ایک ایک چیز میں لڑکے اور لڑکی والوں کا مقابلہ کہ انہوں نے اتنا دیا ہے تو ہم جواب میں یہ کریں گے۔ نکاح جو کہ ایک سماجی ضرورت ہی نہیں شرعی حکم اور عبادت بھی ہے، اس کا آغاز ہی نمود و نمائش احساس برتری اور اللہ کی نافرمانی سے جب ہوگا تو پھر اگلے معاملات کیسے جو ہے وہ سیدھے چل سکیں گے۔ اس موقع پر ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے، حالانکہ پتہ ہے کہ مردوں کو سونا پہنا منع ہے، لیکن وہ جو لڑکا جس کی منگنی ہو رہی ہوتی ہے اس کو باقاعدہ سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی مسلم شریف میں نقل ہوا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتاری اور دور پھینک دی، اور پھر فرمایا تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے تو پس وہ سونے کی انگوٹھی پہن دے۔ یعنی سونے کی انگوٹھی پہننا آگ کا انگارا ہے، اگر خدا نہ خواستہ ویسے کسی کو کہا جائے کہ آپ اپنے ہونے والے داماد کے ہاتھ میں آگ کا انگارا دے دیجئے کوئی دے گا؟ لیکن یہ جو ہے جہالت، اس کا بھی جو ارتکاب ہوتا ہے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی نسائی میں نقل ہوا ہے کہ سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے جائز کیا گیا ہے جبکہ مردوں کے لیے حرام ٹھہرایا گیا ہے، تو وہ چاہے سونے کی انگوٹھی ہو یا وہ کوئی لاکٹ ہو یا کوئی اور جو بھی بازو میں کچھ چھپینا ہوا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں مردوں کے لیے ان کی ہرگز کوئی گنجائش یا اجازت نہیں ہے، چاہے وہ منگنی کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو یا کوئی اور موقع۔ اب اس کے بعد چونکہ ابھی ہم یہ نکاح سے پہلے کے جو مراحل ہیں اس کے حوالے سے جو ہمارے ہاں چیزیں غلط رواج پا چکی ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو ان میں سے ہمارا معاشرہ اس حالت کو پہنچ چکا ہے کہ کسی باپ کے گھر میں بچی بعد میں پیدا ہوتی ہے اور وہ اس کے جہیز کے بارے میں پہلے سے پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جناب اب اس کے لیے میں کہاں سے جو ہے اب، اور آج کل کے جو مشکل حالات ہیں جس میں یعنی دو وقت کی سفید پوشی جو ہے وہ برقرار رکھنا مشکل ہو رہا ہے، اس میں اتنے لمبے چوڑے اخراجات اور سب کچھ، تو یہ جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہاں یہ بھی مشہور ہے کہ جناب جہیز سنت رسول ہے، تو یہ حقیقت جان لیجئے کہ جہیز سنت رسول نہیں ہے، بلکہ میں جہیز اصل میں کہتے ہیں وہ ساز و سامان جو دلہن کو نیا گھر بسانے کے لیے یا اس کے نئے گھر کو بنانے کے لیے ہمارے ہاں رواج کے طور پر والدین کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری جو ہے یہ مرد پر رکھی ہے یا عورت پر یا اس کے والدین پر رکھی۔ تو اس حوالے سے سورہ طہٰ کا یہ مقام ہے جس کا اگرچہ تذکرہ واقعہ آدم و ابلیس کے ذیل میں قرآن مجید میں 7 مرتبہ آیا ہے، لیکن اسی میں اس مقام پر اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اس دنیا کے اندر جو ہے جتنی بھی معاش سے متعلق اور گھرداری سے متعلق ذمہ داریاں ہیں وہ کس کی ہیں۔ آیات جو میں نے آغاز میں تلاوت کی تھی تو اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى۔ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے، اس نے انکار کیا۔ چونکہ ہمارے ہاں ہمارا اس وقت مقصد اس پوری تفاصیل میں جانا نہیں ہے تو آگے بڑھتے ہیں۔ فَقُلْنَا يَا آدَم، تو ہم نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام اِنَّا هَذَا عَدُوُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ، بے شک یہ شیطان تمہارا دشمن ہے تمہاری زوجہ محترمہ کو، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، اور دیکھنا کہ کہیں یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے۔ اگلا جو لفظ ہے وہ قابل توجہ ہے، جنت سے دونوں کو نہ نکلوا دے، فتشقا، تو اس صورت میں تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ یہاں یہ نہیں کہا ہے تم دونوں مشقت میں پڑو گے، بلکہ کس کو کہا؟ آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ وہ مشقت کیا ہے؟ پہلے جنت میں کیا فیسلٹیز ہیں؟ اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى، یہاں تم کو یہ آسائش ہے، آسانی ہے کہ نہ بھوکے رہو گے نہ ننگے، یعنی نہ خوراک کی فکر ہے نہ لباس کی۔ وَأَنَّكَ لَا تَزْمَعُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى، اور نہ یہ کہ تم یہاں پیاسے رہو گے اور نہ ہی دھوپ کھاؤ گے، یعنی نہ تو پیاس کی فکر ہے نہ ہی چھت کی فکر ہے، اس لیے کہ وہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے میسر ہے۔ اگر تم نے شیطان کی بات مان لی تو دیکھنا تمہیں تم دونوں کو وہ جنت سے نہ نکوا لے، اور اس صورت میں تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اور مشقتیں کیا ہوں گی؟ یہ ساری مشقتیں، یہ چھت فراہم کرنا کس کی ذمہ داری؟ آدم علیہ السلام کی۔ آدم، ہم کس کے بیٹے ہیں؟ تو آدم کے بعد آدم کے بیٹوں کی، مردوں کی ذمہ داری۔ خوراک فراہم کرنا کس کی ذمہ داری؟ مردوں کی ذمہ داری۔ یعنی اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ شقا یہاں محنت اور مشقت کے معنی میں آیا ہے، یعنی جنت میں کھانے پینے لباس اور سکونت کی جو سہولتیں بغیر کسی محنت کے حاصل ہیں، جنت سے نکل جانے کی صورت میں ان چاروں چیزوں کے لیے محنت اور مشقت کرنی پڑے گی، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر انسان اس دنیا میں ان بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے، وہ چاہے اس کو روٹی کپڑا مکان کا نام آپ دے لیں یا کوئی اور نام دے لیں، اس کے لیے اس کو کرنی پڑ رہی ہے۔ لیکن خطاب میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم دونوں کو یہ مشقت کرنی پڑے گی، بلکہ یہ صرف آدم علیہ السلام کو کہا کہ محنت اور مشقت میں تم پڑ جاؤ گے، دونوں کو نہیں کہا گیا، حالانکہ درخت کا پھل کھانے والے آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہا دونوں تھے۔ اس لیے اصل مخاطب آدمی تھے، اور بنیادی ضروریات کی فراہمی کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے یا عورت کی یا عورت کے باپ کی؟ قرآن سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے۔ عورت پر اللہ نے یہ ذمہ داری، یہ بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے۔ بیوی چونکہ مرد کے تابع ہوتی ہے اس لیے اس کی اصل ذمہ داری بھی مرد پر ہوتی ہے، اس لیے یہاں یہ کہا تشقا، مفرد کا، سنگلر کا جو ہے وہ صیغہ استعمال کیا گیا، تشقیا، تسنیا، دو کا صیغہ استعمال نہیں کیا گیا، حالانکہ دونوں کو جنت سے نکلوانے کی بات پہلے ہوئی، لیکن مشقت میں دونوں کو نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کو پڑھنے کا فرمایا گیا۔ تو اپنی غذا خوراک کے لیے زمین جوتنی، کھیتی کرنا، دانا نکالنا، پیسنا، پکانے، ان سب مشقتوں میں کون پڑے گا؟ آدم علیہ السلام۔ اور چونکہ عورت کا نان نفقہ کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ مرد کے ذمہ ہوتا ہے، اس لیے تمام محنت کی نسبت صرف آدم علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے۔ روزی کی تلاش میں تھکنا اور یہ کام صرف آدم علیہ السلام کا تھا، حضرت حوا سلام علیہ کا نہیں تھا، اس لیے خطاب بھی صرف آدم علیہ السلام کو کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان اول کو بتا دیا کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے، اور عورت کو اس محنت اور مشقت سے بچا کر گھر کی ملکہ ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ لیکن یہ دوسری بات ہے کہ آج شیطان نے یہ پٹی بھی عورتوں کو پڑھا دی کہ انہیں یہ اعزاز الہی اصل میں توقع غلامی نظر آتا ہے، کہ ہمیں تو گھروں میں قید کر دیا گیا، جس سے آزاد ہونے کے لیے بے قرار اور مصروف جہد ہیں۔ اور شیطان کا یہ اغوا بھی کتنا مؤثر ہے، یہ بھی ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے۔ موضوع اصل میں یہ بتانا پیش نظر تھا کہ جناب جہیز کی ڈیفینیشن، یا جب والد کے اوپر جہیز کا بوجھ نہ قرآن نے ڈالا نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا، یہ تو جس کا گھر بس رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ اسے جو ہے آنے والی بیوی کی ساری ضروریات کو پورا کرنا، انکلوڈنگ بورڈنگ لاجنگ ایوری تھنگ، وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو ہمارے دین میں بچی والے پر ایک پائی کا بوجھ نہیں رکھا گیا، یہ بوجھ سارے ہم نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے بوجھ اتارنے کے لیے آئے تھے۔ یہ تو اصولی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جہیز کی رسم کہاں سے آئی؟ جہیز کی رسم اصل میں ان قوموں سے آئی ہے جن میں عورتوں کو وراثت دینے کا کوئی تصور نہیں ہے، اور ہمارے ساتھ تو آپ کو پتا ہزار سال ہمارا ساتھ رہا، ایسی جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ۔ تو جہیز نام کی کوئی چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ خالصتاً ہمارے ہندوانہ پس منظر کی پیداوار ہے۔ ہندوؤں کے ہاں جہیز اس لیے ہے کہ وراثت میں لڑکی کا کوئی حصہ نہیں، وارث صرف لڑکے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب لڑکی گھر سے رخصت کرتے تھے تو اسے تو اسے کچھ دے دلا کر، اور اس کو وہ دان دہیز کہتے تھے کہ یہ ہم خیرات دے رہے ہیں، ورنہ یہاں لڑکی کا کوئی حق ہے نہیں ہے۔ یہ ہے جہیز کا پس منظر۔ اور چونکہ عام طور پر لوگ چھوٹی چھوٹی بستیوں اور دیہاتوں میں رہتے تھے، ہندوؤں میں یہ رواج بھی تھا کہ وہ شادی کسی دور کے خاندان سے کرتے، قریب میں نہیں کرتے تھے، تو ایسی صورت میں جہیز سے لندے پھندے مال غنیمت کے ساتھ جب واپس آتے تو راستے میں چوری چکاری اور ڈاکے کا بھی خطرہ ہوتا تھا، اس لیے ایک بڑے جتھے کی بھی ضرورت ہوتی تھی، اور اس وجہ سے بارات بھی اس کے ساتھ جو ہے۔ یہ اصل میں بارات جو ہے یہ جہیز کی کہہ لیجیے کہ انیکسی ہے، اس جہیز کو جو ہے وہ اپنا سمیٹنے اور سنبھالنے کے لیے شروع وہاں سے ہوئے تھا۔ تو یہ مال غنیمت کو بحفاظت واپس لانے کے لیے ایک جتھا لے کر جانا، یہ ان کی ضرورت تھی۔ اس وقت قرآن مجید کا ایک اور مقام آپ نے سے پہلے بھی کئی دفعہ سنا ہوگا، سورہ نساء کی آیت نمبر 34، وہاں بھی اللہ نے ذمہ داری بتائی، فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر ذمہ دار ہیں۔ اب یہ ذمہ داریاں ہر قسم کی ہیں، یعنی مینج کرنا گھر کو کس کی ذمہ داری ہے؟ قوام وہ ہے جو چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، مینج کرتا ہے، تو مینج کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مردوں کی، یہ اللہ نے خود بتایا۔ تو اس مینجمنٹ میں کیا یہ جو گھر کی ضروریات فراہم کرنا میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ قوام کیوں بنایا یہ بھی بتایا، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی مشیت کاملہ کہ جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، وبما انفقوا من اموالهم، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ پورا قرآن اور حدیث اٹھا کے بتائیے کہیں یہ لکھا ہوا کہ عورت لڑکی کو بھی خرچ کرنا ہے یا اس کے والد کو خرچ کرنا ہے؟ کس کو خرچ کرنے کی ذمہ داری ہے؟ مرد کے اوپر ہے۔ گھر کی ضروریات کا انتظام کرنا لڑکی یا اس کے والدین کی نہیں بلکہ لڑکے کی ذمہ داری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے حقوق میں یہ بات واضح طور پر متعین فرما دی کہ بیوی خواہ کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس کا نان نفقہ ہر صورت میں مرد ادا کرے۔ اسی لیے تو پہلے دن سے ہی مہر کی صورت میں کچھ مال خاوند سے بیوی کو دلوایا جاتا ہے، حالانکہ شادی دونوں کی ضرورت ہے۔ تو جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ مرد عورت پر خرچ کرے گا، عورت مرد پر خرچ کرنے کی پابند نہیں ہے۔ جب عورت نہیں ہے تو اس کا والد کیسے ہو گیا؟ یہ جہالت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں اس کو سنت کے نام پر اور کس کس نام کے اوپر جو ہے، حالانکہ یہ تو میں نے آپ کو قرآن مجید سے استشهاد فرمائے۔ اب ذرا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا تو اس میں جہیز فاطمی کا ذکر جو ہے جس سے، تو سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب رخصت کر کے سیدنا علی رضی اللہ تعالی کے ہاں بھیجی گئیں تو ہم نے ان کے گھر میں اس کے سوا کچھ نہ پایا کہ وہاں ریت بچھی ہوئی تھی، ایک تکیا تھا جو کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تھا، اور ایک گھڑا اور ایک پانی پینے کا پیالہ۔ یہ کوئی ہماری طرح کا مروجہ جہیز نہ تھا، انتہائی معمولی قسم کا ضروری سامان تھا جو کہ ایک بالکل نئے گھر کے اندر جو ہے بیسک منیمم نیسیسٹیز۔ اور یہ بھی جو ہے آگے ہم تفصیل سمجھ لیں گے کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیسوں سے نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پیسوں سے بھیجا، جو خریدوا کر وہاں پر یہ بھجوایا تھا۔ چونکہ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے اس لیے انتظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا، لیکن اس کے لیے خرچ کس نے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو لفظ جہیز دراصل عربی زبان سے ماخوذ ہے جس کے معنی ضروریات کا انتظام یا بندوبست کرنے کے ہے، جیسے مسافر کو دوران سفر یا دلہن کو گھر بسانے یا میت کو قبر تک پہنچانے کے لیے ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے، اور اصطلاح میں اس ساز و سامان کو کہتے ہیں جو لڑکی کے نکاح میں اس کے ہمراہ دیا جاتا ہے۔ جہیز کی یہ رسم جیسے عرض کیا کہ ہندو پاک کے علاوہ دوسرے ممالک میں شاید ہی کہیں پائی جاتی ہو۔ بر صغیر کے مسلمان معاشرے میں یہ رسم یقینی طور پر ہندی معاشرے کے اثرات کے طور پر آئی ہے جسے مسلمانوں نے خوشی سے قبول کر لیا، حالانکہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کی جو خباستیں ہیں کہ آج شادی بیاہ کی حیثیت ایک تجارت کی سی ہو کر رہ گئی ہے، اس مارکیٹ میں ہر شخص خود کو نیلام کر رہا ہے اور جہاں زیادہ بولی لگائی جاتی ہے وہاں خود کو فروخت کر دے رہا ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ جہیز مانگنا، اگرچہ اس کے لیے مختلف ہتھکنڈے استعمال کرنے پڑے، معاشرے کا معیار اور مہذب اور خوشنما اصول بن چکا ہے، اور اس کے حلال ہونے پر جہیز فاطمی کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اکثر علماء کرام بھی اس کو بجائے اس کی وضاحت کے وہ بھی جو ہے اس کو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر بیان کر دیتے ہیں یا بتا دیتے ہیں بجائے اس سے روکنے کے۔ اور اس میں جہاں تک اس کے لینے کے لیے جو ہتھکنڈے ہیں، اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جناب باقاعدہ وہ ایک خالی کمرہ کہ جی دلہن جو ہے یہاں آ کر اترے گی تو اس کے اندر بٹوین دی لائنز کے سارے کو فرنش کرنا، یہ کس کی ذمہ داری بن گئی؟ دلہن کے والدین کی۔ تو یہ بھائی، یہ تو ابھی ہم نے قرآن سے سمجھا دو مقامات سے کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے، یہ تو دولہا کی ہے یا دولہا کے جو ہے جو گھر والے ہیں ان کی ہے، تو وہ ساری ضروریات ان کو فراہم کرنی ہے۔ اور حدیث سے لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں اپنی صاحبزادی کے نکاح کے موقع پر جہیز کے طور پر دی تھیں، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں عرب میں نکاح میں کے موقع پر لڑکی کو جہیز کے طور پر کچھ سامان دینے کا رواج بلکہ تصور تک نہیں تھا، اور جہیز کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے کی شادیوں کے سلسلے میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کتنی بیٹیاں تھیں؟ تین بیٹیاں اور تھیں، ان کے بھی نکاح ہوئے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد میں فرق کر سکتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تو جہیز دیتے اور باقی تین بیٹیوں کے لیے جہیز کہاں گیا؟ ان کا ذکر کیوں نہیں آتا؟ اسی اہتمام سے وہ بھی آنا چاہیے۔ پتا چلا کہ یہ اصل حقیقت نہیں ہے۔ تو حدیث کے لفظ جہازہ کے معنی اصطلاحی طور پر جہیز دینے کے نہیں بلکہ ضروریات کا انتظام اور بندوبست کرنے کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان چیزوں کا انتظام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرپرست کی حیثیت سے کیا تھا، کیونکہ اپنے والد ابو طالب کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کس کی کفالت میں تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، کیونکہ یہ ضروری چیزیں ان کے نئے گھر میں نہیں تھیں۔ اور تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زرہ کو فروخت کر کے ان کے سامان کا انتظام کیا تھا۔ انہوں نے بطور مہر یہ چیزیں جو ہے جو گویا کہ یہ پیسہ انہوں نے بطور مہر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور انہوں نے اس سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا۔ اس میں جہیز کی حقیقت کے لیے سمجھیے کہ جب شادی کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر پوچھا کہ علی، تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ پیسے ہیں؟ عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ بھی فقراء صحابہ میں سے تھے، جیسے حضرت ابو دردا، سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ درویش صحابہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی. انہوں نے کہا کہ وہ تو ہے. اور اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ نے جواب نفی میں اس لیے دیا کہ زرہ کو دنیاوی دولت نہیں ہے، وہ تو ہتھیار ہے اور جو ہے دفاع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جہاد کے لیے استعمال اسلحہ ہے. تو حضور صاحب نے فرمایا کہ جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھ کر قرض لے کر. اس لیے کہ مہر تو بہرحال دینا ہوگا، یعنی شادی کے لیے جہیز لازمی نہیں ہے، لازمی چیز کیا ہے؟ مہر. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زرہ لے کر بازار گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ 30 یا بعض روایات کے مطابق 300 درہم میں خرید لی. عجیب بات دیکھیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے چند دنوں کے بعد وہ زرہ بھی ہدیتاً واپس کر دی. خرید اس لیے لی تھی کہ اگر حضرت علی رضی اللہ کو ویسے کچھ رقم کی پیشکش کرتے ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی کہ مجھے خیرات دے رہے ہیں. چنانچہ اس وقت وہ جو ہے ان درہموں کے عوض خرید کر بعد میں ہدیتاً پیش کرتی. حضرت علی رضی اللہ نے وہ پیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیے. اس رقم میں سے کچھ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر بھجوا دیا تاکہ دلہن کو تیار کرنے کے لیے کسی اچھے لباس اور خوشبو کا انتظام کیا جا سکے. دلہن کی تیاری بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ سنت سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ وہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے. اس لیے کس کے لیے تیار ہو رہی ہے؟ وہ اس کے لیے ہو رہی نا. تو جس کے لیے تیار ہو رہی ہے اس کو تیار کرنے کے لیے سامان فراہم کرنا بھی. اس لیے جو کپڑے یا اور چیزیں ان کو دلہن کو جو ہے اس موقع پر آپ چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ اس کے لیے کچھ رقم دلہن کے. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھیے. سنت تو یہ ہے کہ اس کے لڑکا کچھ پیسے لڑکی والے کے ہاں بھجوائے کہ جناب اس سے آپ اس کے لیے ان کی شادی کا سامان کا جو تیاری ہے وہ. ماں باپ پر کوئی بوجھ نہیں ہے. اور باقی رقم سے یہ سامان بنایا. ایک گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، اس لیے کہ ننگی زمین پر تو باہر لیٹنا جو ہے وہ مشکل ہے. دو تکیے، ان میں بھی کھجور کی چھال بھری ہوئی ہیں. اور پانی لانے کے لیے ایک مشکیزہ، اس لیے کہ وہاں کوئی ہماری طرح کی لگژری تھوڑی تھی کہ آپ ٹوٹی کھولے اور پانی آ جائے گا. پانی بھی کتنی دور سے لانا پڑتا تھا. گندم اگر میسر ہو تو اسے پیسنے کے لیے چکی بھی تو چاہیے نا، گندم کا آٹا تو نہیں ملتا تھا. اور ایک دو برتن. اور یہ ان پیسوں سے خریدی ہوئی چیزیں تھیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہ بیچ کر حاصل کیے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب سے ایک پیسے کی بھی کوئی شے نہیں دی تھی جسے جہیز کہا جا سکے. یہ ہے اصل حقیقت جہیز فاطمی کی. اور یہ حقیقت جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو صرف اپنے تک نہ رکھیے، اس کو عام کیجئے تاکہ سب سے پہلے لوگوں کے ذہنوں سے یہ بوجھ تو اترے کہ جناب یہ تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ جناب بچی کی تیاری کے لیے جو کپڑے اور جو بھی جو ہے اس کا میک اپ یا جو کچھ ہے وہ بھی سا خرچہ بھی کس کو کرنا چاہیے؟ لڑکے کو کرنا چاہیے. تو اس سے پتہ چلا کہ شادی کس کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ یا جہیز کے ساتھ. ہمارے ہاں اگر یہ مطالبے ہیں اور آدمی کے لالچ کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر آدمی کے بیٹے کے پاس دو وادیاں مال و دولت سے بھری ہوئی ہوں تو پھر بھی وہ چاہے گا کہ اس پر تیسری کا اور اضافہ ہو جائے. آدمی کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی، لیکن جو توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. یہاں توبہ کیا ہے؟ اگر لا علمی میں ہم سارے یہ حرکتیں کرتے رہے ہیں تو اب ان سے باز آ جائیں، رجوع کریں. اور اس میں یہ عرض کروں کہ دیکھیے یہ بچی والے کے لیے بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ جناب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں کوئی جہیز نہیں دوں گا. یہ کام کس کا ہے؟ یہ بیٹے والوں کا ہے. وہ کہیں کہ جناب کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی جہیز ثابت نہیں ہے، خدا کے لیے آپ اس جو ہے زحمت میں نہ پڑیے گا. ہم بالکل آپ ہمیں بچی دے رہے ہیں، یہی بہت بڑا احسان ہے، باقی سارے اخراجات جت. اچھا اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ جناب جو آج رواج معاشرے میں چل پڑا ہے کہ جناب جب تک لاکھوں کے اخراجات نہ کیے جائیں، جو آپ کی ہمت حیثیت ہے اس کے مطابق جو ہے چند ہزار اگر میسر ہے تو چند ہزار. اینڈ ون شوڈ بی ویری فرینک، دوسروں کو بھی بتائیں کہ بھئی ہماری حیثیت اور اوقات یہ ہے. ہمارے گھر میں عام طور پہ ہم ابھی چار پائیوں پہ سوتے ہیں، ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ فوم اور گدوں والے بیڈ نہیں ہے. آپ کی بچی کے لیے بھی چار پائی اویلیبل ہوگی. اگر ہمارے ہیں اپنے وہاں آلریڈی یہ بیڈز ہیں تو آپ اس کے لیے بھی الگ کمرے میں یہ ساری چیزیں ہم فرنش کر کے دیں گے. آپ کو اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہ کوئی ایسی زحمت کرنے کی. اگر آپ کریں گے تو ہم کم از کم اس لیے کہ یہ دین کا تقاضا نہیں ہے, اس میں ہماری ناراضگی ہوگی, ہم پسند نہیں کرتے اس کو. تو اس طریقے سے مسائل کو کم کیا جا سکتا ہے. جہیز کی جو خرابیاں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. قرض لیا جاتا ہے, باپ بھائی جو ہے پردیش چلے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ جناب بچیوں کے لیے جہیز مہیا کرنے کے لیے, یہاں کی تنخواہ میں تو پورا نہیں ہوتا ہے, اور خواتین تنہا رہ جاتی ہیں. مرد رشوت چوری یا غبن کا ارتکاب کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اور جہیز کم لانے پر ہمارے ہاں جہالت یہ ہے کہ بچی کو تانے دیے جاتے ہیں. بلکہ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یعنی اس درجے یہ خباثت عام ہو چکی ہے کہ باقاعدہ میں نے علماء کو سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ بھائی بچی کو جہیز ضرور دینا ورنہ بعد میں اس کو تانے سننے پڑیں گے, بجائے اس کے کہ صحیح حقیقت کو واضح کیا جائے اور غلط باتوں کو ختم کیا جائے. اور اس کے لیے کوئی, میں پھر وہ عرض کروں گا کہ یہ اصل میں اللہ نے جو ہے جن کو بیٹے دیے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ آگے بڑھ کر بچی والوں کے لیے مشکلات جو ہیں ان کو کم کریں. اور اسی جو ہے وجہ سے کسی کو خدا نخواستہ اگر ان کی توقع کے مطابق جہیز نہیں آیا تو میکی کو بچی کو میکے بھجوا دیا جاتا ہے, طلاق دے دی جاتی ہے. نو بیاہتا دلہنوں کے جو ہے جو کچن میں کام کر رہی تھی آگ لگ گئی. کیوں آگے لگتی ہیں؟ یہ اصل میں اسی جو ہے چکر میں جلا کر جو ہے مروا دیا جاتا ہے, کہیں خودکشی کی نوبت آ جاتی ہے. اسراف اور دکھاوا یہ اپنی انتہا کو ہے. اور کس درجے کا اسراف اور دکھاوا, یہ بھی میں آپ کو ایک مثال سے واضح کر دوں. گزشتہ دنوں مجھے یو کے ایک جو پاکستانی ہے, نام نہیں لوں گا ان کا, جو وہاں کے اتنے امیر آدمی ہیں کہ وہاں کی 500 جو امیر ترین شخصیات ہیں ان میں شامل ہو, ان میں شمار ہوتا ہے ان کا. تو ان کا ایک انٹرویو سننے کا موقع ملا جس میں انہوں نے خود بتایا کہ جی میں نے اپنی بچی کی شادی پر 4 ملین پاؤنڈ, 4 ملین پاؤنڈ کا مطلب ہے 70 کروڑ روپے اس نے اپنی ایک بچی کی شادی کے اوپر جو ہے خرچ کیا. اسراف کی کوئی حد ہے؟ اب سوچئے ذرا. اور یہ ظاہر سی بات ہے چونکہ وہ اتنا امیر ہے وہ اتنا کر سکتا ہے. نتیجہ کیا ہے کہ نیچے جو غریب ہے وہ بیچارہ کہاں سے یہ سارا لوا. لیکن مثالیں تو اوپر سے دیکھی جاتی ہیں نا, نیچے تو کوئی نہیں دیکھتا. اچھا تو نظر ہے تو بس جہیز جیسی جاہلی رواج پر کیسے سمجھایا جائے کہ جہیز کا مطالبہ ظلم ہے, غیر شرعی فعل ہے, تمدن کے فساد کا ذریعہ ہے, ہندوانہ رسم ہے. جو سمجھانے والے تھے وہ خود اس جاہلی رواج میں مبتلا ہو چکے ہیں. اللہ کے چند مخصوص بندوں کے سوا سب ہی اپنے عمل سے اس ظلم کی اشاعت اور تائید کر رہے ہیں. دینداری صرف چند عبادات تک محدود ہو کر رہ گئی ہے. شادی بیاہ اور غمی خوشی کی تقریبات کو دینداری کے فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے. نہ جانے کیوں یہ خیال بار بار دل میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب زندہ درگور کی گئی بچیوں سے سوال ہوگا, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, کہ کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا. اگر انصاف کے اس دن میں چند مجبور بیٹیوں سے یہ سوال کیا گیا کہ تمہاری جوانیاں کس نے تباہ کی, تمہیں گناہ کے راستے پر کس نے ڈالا, تمہیں خود سوزی اور خودکشی پر کس نے آمادہ کیا, تمہیں زندگی بھر سسکنے تڑپنے اور آہیں بھرنے پر کس نے مجبور کیا, تو پھر کہیں ان کی انگلیاں بے دینوں کے ساتھ ساتھ ان دینداروں کی طرف بھی نہ اٹھ جائیں جو اس معاشرے سے اس کو ختم کرنے کی بجائے اس کے لیے اور جو ہے بری سے بری مثالیں قائم کر کے بتا رہے ہیں. تو اگر انہوں نے یہ مظلومانہ پکار خود احکم الحاکمین کے سامنے پیش کر دی تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سرخ روح ہوگا اور کون ذلیل و رسوا ہوگا. ہم اخبارات میں ہندوستان کے حوالے سے جہیز نہ لانے کی وجہ سے دلہنوں کو جلانے اور ان کی خود سوزی کے واقعات پڑھتے ہیں, مگر اب پاکستان میں بھی ایسے واقعات پیش آنے شروع ہو چکے ہیں. لیکن وہ تو ہندو ہیں, لاکھوں بتوں کے پجاری, شرم و حیا سے عاری, شاستر اور رامائن پر ایمان رکھنے والے, جبکہ ہم تو مسلمان ہیں. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرنے والے ہیں جنہوں نے 11 عالی النصب خواتین سے شادی کی, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر وہ 11 کی 11 بیویاں صرف 3 کپڑوں میں آئیں. کسی کے بارے میں ثبوت ہے کہ وہ جہیز لے کر آئیں؟ حالانکہ ان کے جو ہے ان کے لیے نہ کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے, نہ دسیوں جوڑے, نہ سونے اور چاندی کے زیورات, نہ بستر, نہ تکیے, نہ پلنگ, نہ چادریں, نہ مکان, نہ سواریاں, نہ فرنیچر, نہ برتن, حالانکہ ان میں سے کسی کا والد قبیلے کا سردار تھا. خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد رئیس التجار, مکہ کے بزنس مین آف دی سٹی جو ہے سب سے بڑے وہ تھے. لیکن उनके जो है कोई जो है इसमें को ना तो कोई जो है वो अपना, और दुल्हन के घर से खाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। बताइए उन 11 जो है जो शादियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, उनमें किसी एक शादी के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुल्हन लाने के मौके के साथ उनके घर पर खाने का भी कोई एहतमाम उनके वालिदैन की तरफ से हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वलीमे का एहतमाम किया तो वो भी इंतहाई सादगी से, ना हजारों का मजमा, ना अनवाओ अकसाम की डिशों का एहतमाम, ना ढोल ढमक्का, ना शोर शराबा। तमाम अजवाज मुतहरात में ये शर्फ सिर्फ हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को हासिल है कि वहां हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कवारी बीवी थी। उनके वालिद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो, जैसा कि मैंने कहा कि मुमताज ताजिर साहिब सर्विस आदमी थे, अगर चाहते तो निकाह के मौके पर बहुत कुछ दे सकते थे, लेकिन उनका निकाह भी इस्लाम की सादगी की हकीकी तस्वीर थी। और रुखसती भी इस तरह से हुई कि ना ढोलक, ना मेहंदी, ना डोली, ना सेहरा, ना दावत, और ना ही जो बाकी जो रस्में वो पैसे लेने देने में का जो है चक्कर होता है। फरमाती हैं हज़रत आयशा खुद फरमाती हैं कि मैं सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी, मां ने आवाज देकर बुलाया, मुंह धुलाया, बाल दुरुस्त किए, अंसार की औरतें इंतजार में थी, घर में दाखिल हुई तो सबने मुबारकबाद दी और कुछ ही देर बाद मेरी रुखसती कर दी गई। इतना सादा और इतना आसान काम। तो इस लिहाज से यानी ये बात तो मैं समझता हूं कि सारी गुफ्तगू में जो मैं सामने रखना चाहता था कि जहेज सुन्नत रसूल नहीं है। कुरान मजीद के दो मुकामात से सूरह तौहा और सूरह निसा की आयात के हवाले से यह साबित हो चुका है कि सारे घर के अखराजात की जिम्मेदारी किसकी है? मर्द की है। और बच्ची के वालिद पर या बच्ची पर एक पाई का बोझ नहीं है, इसलिए कि नान नफका और सारी जरूरियात फराहम करना ये उस मर्द की जिम्मेदारी है। तो इस लिहाज से इसका हासिल ये है कि बजाय बच्ची की पैदाइश पर परेशान होने के, इस बात की दुआ की जाए, कोशिश की जाए, उसकी तरबियत ऐसी की जाए, वो भी अपने लिए जो है ये इन चीजों को समझे कि दीन के तकाजे ये हैं, और अल्लाह से ये दुआ भी की जाए। अब आपको दुआएं जो है वो पहले भी पिछली दफा भी सूरह फुरकान की हुआ दुआ के रब्बना हबलना मिन अजवाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन, ऐ हमारे परवरदिगार हमें हमारी बीवियों हमारी औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा। आंखों की ठंडक कब होगी? जब बेटी पैदा हो तो उस वक्त से परेशान होना शुरू हो जाता है आंखों की ठंडक होगी, या आंखों की ठंडक उस वक्त होगी कि ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए नेमत है और अल्लाह ताला इसके लिए बेहतर असबाब जो है वो पैदा फरमा दे। तो इसके अलावा जो शादी के मौके पर रसूमात में पढ़कर हम मुजरमाना हद तक वक्त भी जाया कर रहे हैं, पैसों की भी नाकदरी कर रहे हैं, और इबादात में भी कोताही की जा रही है, बल्कि इबादात के हवाले से वो अगरचे ये कि मैंने एक बयान सुना जिसमें बाकायदा था कि जनाब वो बच्ची जिसे बड़ी अरमानों के साथ मां बाप ने पाला होता है और बड़ी उसको जो है तालीम भी अच्छी दी है, सब कुछ है, लेकिन शादी और रुखसती के दिन सबसे ज्यादा नमाजें किसकी कजा होती हैं? इसलिए कि जब उसको जो है इन चक्करों में डालकर और उसके वो पार्लर में भेजकर और उसके बाद जो है फिर अब उसके बाद किसी को मौका होता है कि जनाब वुजू करेगा और वो नमाजें पढ़ेगी, तो ये जो है इबादत। और इसके अलावा जो लोग इन सारे इंतजाम में लगे होते हैं उनको भी अपनी इबादत की कहां फिक्र होती है? ये सारे बोझ हैं जो हमने अपने ऊपर डाल रखे हैं और अल्लाह की नाराजगी के बायस बनते हैं। अब इसमें जो रसूमात है, डेट फिक्सिंग, शादी से कुछ हफ्ते पहले या एक आध माह पहले शादी की तारीख तय की जाती है और हमने इसे भी एक बाकायदा रस्म बना दिया है। और इसके अलावा वो बच्चियों को जो है कुछ जगहों पर माइयों बिठाना, और घर छोटे हैं, हब्स है, गर्मी है, लेकिन बेचारी को अलहदा बिठाना या कैद करना जरूरी समझा जाता है। और फिर जो है इसके रस्म के वाजिबात के तौर पर जो है लड़की को चौकी पर बिठाकर उसके दाने हाथ पर बटना मलना, और कोई का जो है माजी की रसूमात थी, आज के हवाले से मेहंदी और इसमें इसराफ और दिखावा। तो मेहंदी और पीला रंग ये किसकी तकलीद है? पीला रंग किसके वहां होता है? हिंदुओं के। तो ये हिंदू की तकलीद में दुल्हन को मेहंदी लगाना तो सुन्नत रसूल सुन्नत है, मगर इसमें सिर्फ पीला जोड़ा पहनना और जो है उसके अलावा बाकी जो बेदात हैं और नाच गाना और जो है अल्लाह की नाफरमानी के सारे काम है, ये कहां से आ गया है? मेहंदी लगाना सुन्नत है, लेकिन इस मेहंदी और मेहंदी की रस्म जो हमने बना डाली इसमें बहुत बड़ा फर्क है। दुल्हन को मेहंदी लगाना जायज, लेकिन उसके लिए इज्तमा करना, एक इज्तमा लड़के वालों के यहां हो रहा है, एक लड़की वालों के हो रहा है, और उसमें गाने बजाने के लिए जमा लोगों को जमा करना, खाने खिलाना, पीले रंग इस्तेमाल करना, मेहंदी ले जाना, اور دلہن کی بہن کا دولہے کی انگلی پکڑنا، ابٹن ملنا، ان سب رسومات کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کو اتنی مضبوطی سے ہم نے قرآن اور حدیث کو نہیں تھاما جتنی ان چیزوں کو ہم نے تھام رکھا ہے، اور اس کے لیے جتنے اہتمام کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر جو ناچ گانا ہے، گھنگرو باندھنا، ذرا گھنگرو باندھنے کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سن لیجئے۔ بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں گھنگرو اور گھنٹے ہوں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور نہ ہی فرشتے ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو یہ چیزیں استعمال کرنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑی جامع بات کہ فرمائی ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، آیت نمبر 195 میں، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو یہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالنا ہے یہ سارے کام کر کے۔ اور جو ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس امت کے لوگوں پر زمین میں دھنسانے، شکلیں مسخ ہونے، اور آسمان سے پتھروں کی بارش برسنے کا عذاب آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سے یعنی جو صحابہ تھے ان میں سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، جب گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی، آلات موسیقی عام استعمال ہوں گے، اور شرابیں پی جائیں گی۔ آج یہ سب کچھ جو ہے آرٹ کے نام پر، کلچر کے نام پر، پرفارمنس کے نام پر جو ہے یہ دھڑلے کے ساتھ جو ہے، جو جتنی جس کے اندر ہمت اور استطاعت ہے وہ بڑھ چڑھ کر یہ سارے کام جو ہے وہ کرنے میں لگا ہوا ہے، اور یہ وجہ ہے ہمارے اوپر جو اللہ کی ناراضگی۔ اسی طریقے سے اس موقع پر جو باقاعدہ عورتیں اور مرد ایک دوسرے کا مذاق اڑاتی ہیں، حالانکہ یہاں تفصیل سے بیان ہو چکا سورہ حجرات کی آیت نمبر 11، جس میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی ان یکونوا خیرا منھم ولا نساء من نساء عسی ان یکن خیرا منھن، کیا لوگوں جو ایمان لائے ہو کوئی مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ہمارے یہاں مہندی کی تقریب میں ایک دوسرے پر طنز کرنا، برا بھلا کہنا، مذاق اڑانا، اور باقاعدہ قرآن میں تو مردوں کا مردوں سے اور عورتوں کا عورتوں سے روکا گیا، یہاں پر تو مرد عورتوں کا اور عورتیں مردوں کا جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ سارے کام کر جاتی ہیں، جبکہ اسلامی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہیں۔ اور پھر جو جب جہیز اتنے اہتمام سے بنایا ہے تو اس کی نمائش بھی جو ہے، تو جون جون نکاح کی تاریخ قریب آتی ہے بری اور جہیز کی تیاری زور پکڑتی ہے۔ بسا اوقات اتنے بستر اور جوڑے تیار کر لیے جاتے ہیں جنہیں سالہا سال تک استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے۔ گھر میں رہائش کی تنگی ہو جائے تو ہو جائے، مگر جدید فرنیچر، برتنوں سے بھری ہوئی الماریاں، بستروں اور جوڑوں سے اٹے ہوئے صندوقوں اور پیٹیوں کے لیے بہرحال گنجائش نکالنی ہی پڑے گی۔ اکثر لوگ جو مکان کی تنگی سے شاکی رہتے ہیں تو اس کی وجہ افراد خانہ میں اضافہ یا مکان کا چھوٹا ہونا نہیں، بلکہ اس کی وجہ فالتو اور دکھاوے کے سامان کی یہ کثرت ہے، جس کا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اس چکر میں پڑنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ سب کچھ کون ہے جو اس پہ آمادہ کرتا ہے؟ قرآن نے بتایا سورہ بقرہ آیات 268 اور 269، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ شیطان ہے جو تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تمہیں جو ہے اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یوت الحکمت من یشاء، وہ حکمت عطا فرماتا ہے جس چاہتا ہے۔ ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت عطا کی گئی تو اسے تو خیر کثیر سے نوازا گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت اخذ نہیں کرتے مگر ہوش مند لوگ۔ یہاں ہوش مندی کا تقاضا کیا ہے؟ ان ساری حرکتوں سے التوبہ کی جائے اور آئندہ کے لیے بچا جائے۔ ہم نے کیوں ہر چیز کو پیسے کے ضیاع اور کھیل کا ذریعہ بنا لیا ہے؟ حالانکہ بنی سورہ بنی اسرائیل میں لاؤڈ اینڈ کلیئر بتایا گیا آیات 26-27، ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی مت کرو، یہ ساری حرکتیں فضول خرچی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور بے شک فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان تو اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا تھا۔ تو تبذیر جو ہے یعنی بغیر ضرورت کے بے دریغ مال اڑانا، اور یہ اسراف سے بھی برا فعل یا عمل ہے۔ تو یہ چند ایک گزارشات میں نے اس حوالے سے کہ یہ شادی بیاہ کا جو ایک نیک عمل ہے، جو عبادت ہے، اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سر انجام دیا جائے، اور اس میں اگر یہ تعلیمات کو پیش نظر رکھا جائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی ہے کہ وہ نیا نکاح بہت اچھا ہے, بابرکت ہے, جس میں خرچہ کم سے کم. آج یعنی ہمارے ہاں انفارچونیٹ پارٹ رسموں کی وجہ سے آ گیا ہے کہ اگر جو ہے کسی کو یہ سمجھ بوجھ بھی آ گئی کہ لڑکے والے کو کہ اس نے کہا کہ جناب میں نے جہیز نہیں لینا ہے لڑکی والوں کو, لیکن اس کے باوجود جو اس کے آگے پیچھے کے لوازمات ہیں, اب آپ سوچئے کہ کیا اس موقع پر لاکھوں کا جوڑا بنانا ضروری ہے جو ایک دفعہ پہنا جائے گا اور اس کے بعد شاید اس کے پہننے کی نوبت نہ آئے گی. کیا اس پہ جو ہے وہ لاکھوں کا جو ہے ایک دن کا بیوٹی پارلر کا جو خرچہ جو ہے وہ کرنا اور اس کے لیے کتنے گھنٹوں کا وقت ضائع کرنا, یہ سوچنے کی باتیں ہیں. کل اللہ کے ہاں ہم نے حاضر ہونا ہے, جواب دینا ہے. ان کوتاہیوں میں اکثر و بیشتر ہم جو ہے وہ شامل ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جناب جو لڑکے کی ہمت اور حیثیت ہے, اگر یہ معیار رکھا جائے کہ بھائی چلیں وہ ایک مہینے کی تنخواہ, یہ میں صرف جو منیمم کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, اپنی ایک مہینے کی تنخواہ پس انداز کر کے اور اس کے اندر جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ کر لے, باقی جو گھر میں چیزیں ہیں جن میں آلریڈی گزارا ہو رہا ہے اس میں ایک فرد کے اضافے کے ساتھ سب کچھ چل سکتا ہے. تو یہ جو اس وقت بغیر لوازمات کے بھی شادی جو ہے وہ ملینز کا خرچہ بن چکی ہے, یعنی جو تو اس موقع پر ان چیزوں کو اس طریقے سے ضائع کرنے کی بجائے, یہ ساری جو تفصیل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی, حضرت علی رضی اللہ, جو ہمارے لیے معیار ہیں, نمونہ ہیں, ازواج مطہرات, تو ذرا ان کی شادیوں کو اسٹڈی کیجئے اور کوشش کریں کہ ہم بھی اپنے یہ موقع جو ہے اس کو اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا لائیں, اور جن کو ہمت اور حیثیت ہے جو اپنی بچیوں کو بعد میں جو مرضی جو تحفے تحائف دینا چاہیں دیں, کوئی نہیں روکتا ہے, وراثت میں حصہ تو ان کو ملے گا ہی, اس کے علاوہ بھی آپ جو کچھ دینا ہے, لیکن خدا کے لیے اس کو اس موقع کے ساتھ ایسوسیٹ نہ کریں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ فلاں کے گھر میں تو ٹرک بھر کے آئے تھے اور تمہارے گھر میں کچھ نہیں آیا, آج تو معیار یہ بن چکا ہے. تو یہ چیز جو ہے اس کو خدا کے لیے جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.